العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم ساتویں محرم کا دن تمام ہوا شب آٹھ میں ہم داخل ہو رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارہ اپنے وقت پر مجلس کو شروع کرتا ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ اور بات ہے کہ جو اپنے نذرانہ ہائے عقیدت کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں اس بارگاہ میں اب ان کے لیے بھی یہی کچھ مواقع رہ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس اعتبار سے جو میرے سننے والے ہیں وہ اس وقت کو ہی معین کر لیں گویا 9:30 میری تقریر کے آغاز کا وقت ہے اور اب ظاہر ہے کہ آج کی تقریر ہے اور پھر دو تقریریں اور ہیں ان اوقات میں ادارہ پھر آپ سے ظاہر ہے کہ ملتمس ہوگا اور ملتجی ہوگا کہ 10 محرم کے اوقات کو وہ خود آپ تک پہنچائیں گے اور بتلائیں گے جو بھی ان کے پاس کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں وہ آپ تک اس مجلسی وقت کو پہنچا دیں گے مگر فی الوقت آج اور آئندہ دو دن یہ معین وقت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں بھی ہوں کہ ضروری ہے فقط ایسا نہیں ہے کہ یہ سوز و سلام و مرثیے کے تعلق سے میں گفتگو کر رہا ہوں نہیں میری تقریر کے بعد نوحہ خان بھی نوحہ خوانی کرتے ہیں اور وہ پوری طرح سے آمادہ رہتے ہیں کہ ان کو بھی وقت دیا جائے تو میں اس کو من ہے سے کل یعنی یوں سمجھیے کہ ایک ان ٹوٹیلٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مجلس کا کل وقت ہوگا قطعاً اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر میرے بیٹھنے کا وقت 9:30 ہے تو آپ بھی 9:30 اپنے اپنے کمپیوٹرز کو یا گیجٹس کو کھولیں نہیں میں ہمیشہ سے ایک بات کا عادی رہا ہوں اور اپنے بچوں کو خاص طور پر میں بتانا چاہتا ہوں چھوٹوں کو بڑے تو واقف ہیں کہ جہاں سوز سلام مرثیہ پھر اس کے بعد روضہ خان اپنے ذکر میں اور اس کے بعد نوحہ خان اپنے نوحے میں یہ تسلسل کے ساتھ ادا کی جانے والی عبادت ہے یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک کا دوسرے سے کوئی کنیکٹ نہیں ہے یعنی اس پوری عبادت میں ہم سب شامل ہیں اور شامل بھی ایسے ہیں کہ خود سوز خان مجلس کو پوری طرح سے بنا کر روضہ خان کے حوالے کرتا ہے روضہ خان اپنے مصائب کے انتہا پر اس مجلس کو نوحہ خان کو منتقل کرتا ہے تو یہ پورے کنٹینیوٹی ہے اس پورے عمل میں اور اس کو ہی سمجھنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اساس مجلس ہے وہ اساس عزا ہے کہ اگر اسی کو فروغ دیا جائے اس کو پروموٹ کیا جائے اور اسی کو پروپیگیٹ کیا جائے تو میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آپ کو پوری مجلس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی ساتھی محرم ہے تذکرہ کہیں پانی سے ہوا ہوگا کہیں تشنگی پہ گیا ہوگا، کہیں التش کی صداؤں کا تذکرہ کیا گیا ہوگا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب روضہ خان ہے تو وہ کسی نہ کسی ایسے پیاسے شہید کا تذکرہ کرے گا کہ جو اس پورے ذکر سے مربوط ہوگا. نوح خان اسی طرح سے اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو ایک تسلسل فکر کا نام مجلس عزائے حسین ہے. اگر یہ تسلسل ہے تو سمجھیے کہ آپ کے پاس تہذیب بھی ہے، تمدن بھی ہے. میں ذمہ داری سے ایک بات یہ کہوں آپ سے آغاز مجلس میں، اس فورم کو یا اس پلیٹ فارم کو جو آپ کے پاس 1400 برس سے ہے، یقین جانیے اگر آپ رات کی تنہائیوں میں جا کر اور خلوتوں میں جا کر اپنے غیر سے ذرا پوچھئے کہ وہ اس پورے فورم کے بارے میں کیا سوچتا ہے، تو یقین جانیے تمنائی ہوگا وہ اس امر کا کہ کاش یہ فورم ہم کو ملتا، کاش یہ پلیٹ فارم ہم کو ملتا، کاش یہ ممبر ہم کو نصیب ہوتا. یہ آپ کا غیر، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کی خلوتوں میں، جلوتوں میں نہیں. جلوتوں میں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو اس سے بڑا باغی کوئی ہے ہی نہیں، لیکن تنہائی سی تنہائی میں لے کر اس کو یہ پوچھو کہ کیا خیال ہے تمہارا اس فورم کے بارے میں، قطع نظر اس کے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے یا ہمارا مسلک کیا ہے یا ہماری تہذیب کیا ہے، اس چھوڑ دو، مگر یہ فورم کو بتاؤ کہ اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ اور اتنے تسلسل کے ساتھ 1400 برس سے کسی فورم کا اس طرح سے قائم رہنا اور اس پر انسانوں کا یعنی ایک یگانگت کا اظہار کرنا، فقط اس لیے کہ موضوع ایک ہے. اگر وہاں موضوع منتشر ہوتا، یعنی اور آگے آ جائیے افکار منتشر ہوتے، تو یقین جانیے میں آپ سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس میں کوئی دلبستگی اور کسی جالبیت اور کسی دلچسپی کی کوئی صورت ہی باقی نہیں رہتی. 1400 سال سے یہ فورم اس لیے زندہ، تابندہ، پائندہ اور آئندہ کے لیے ہے کیونکہ اس میں آپ کا موضوع کوئی اور ہے ہی نہیں. خدا شاہد ہے آپ کا موضوع قرآنی موضوع ہے. اگر قرآن سے ہٹ کے آپ کا موضوع ہوتا تو آپ یقین جانیے یہ فورم بھی پیرش ہو جاتا، یہ فورم بھی ختم ہو جاتا، نام و نشان نہیں ملتا. مگر ہم نے، ہم سے پہلے ہمارے ماسلف نے یہ ہم کو بتایا ہے کہ قرآن اور قرآنی کا موضوع ہے حسین ابن علی، یہ قرآنی موضوع ہے. حق و باطل جہاں ہے وہاں پہ موضوع یہی بنے گا. وہ اور بات ہے کہ حق و باطل کی جہاں تجسیم کی جائے گی، اگر اس میں نمائندہ نکل کے علی اور اولاد علی آئیں تو اس میں کسی کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس کچھ ایسی مجسم ہستیاں ہو تو آپ ان کو پیش کر دیجئے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم کہیں گے بسم اللہ آئیے آگے بڑھئے، آپ بھی تذکرہ کیجئے. ہم نے دیکھے ہیں وہ زمانے کہ جہاں پہ کبھی یکم محرم کو ان کے تذکرے سے بھی ہونا چاہیے، 10 محرم کو ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. کچھ سالوں تک ہوا، ہوا بے شک ہوا، مگر اس کے بعد وہ ناپید ہو گیا. ناپید ہو گیا کیوں؟ ناپید ہو گیا اس لیے ناپید ہو گیا کہ اس میں استقرار کی کوئی صورت ہی نہیں تھی. یعنی جب تک ثبات نہ ہو، مضبوطی نہ ہو ذکر میں، اس وقت تک وہ نہ ذکر پنپتا ہے، نہ پھولتا ہے، نہ پھیلتا ہے. لہذا سارے تذکرے ختم ہو گئے، یہ ذکر باقی ہے، معجزہ ہے. اس فورم کو، اس پلیٹ فارم کو بچائیے اور اس کی قدر کیجئے، اس کی قدر کیجئے. اور اس کی قدر اول یہ ہے کہ وقت کی پابندی کیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری مجلس کے تعلق سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ انتظامیہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور مسلسل یوں سمجھیے کہ اتنے ویجیلنٹ ہیں وہ ایک ایک دقیقے کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور جبکہ یہ ہواؤں کے دوش پہ پیغام جا رہا ہے، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ 50-500 لوگوں کے درمیان یہاں بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے، یعنی یہ ایسا ہے جیسے کہ حاضر غائب تک اپنی گفتگو کو پہنچا رہا ہے. یہی تو آپ کو تبلیغ نے بتایا نہیں، یہی تو بلغ کی آیت نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دے، جو موجود ہیں غیر موجود تک پہنچا دے، جو یہاں ہے وہاں تک پہنچا دے، جو اس نسل میں ہے اس نسل میں منتقل کر دے. یہ وہ پیغام تھا. ہم اس پیغام کی تاسی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اس میں ہمیشہ یاد رکھیے کمپوننٹس کا احترام کیجئے، وقت سے لے کر وقت کے آخر تک، یعنی آخر لمحے تک اس کا احترام ضروری ہے. اور احترام ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری جو تہذیب ہے عزاداری کی اس میں جو جو کمپوننٹس آپ کو ایک مجلس کے نظر آتے ہیں اس میں انتہا یعنی زیارت تک اپنے آپ کو اس طرح سے آمادہ رکھیے جیسے کہ یہ سب کچھ ہی تو مجلس کا حصہ ہے اور بعینہ ہی یہ مجلس کا حصہ ہے. یعنی زیارت کا مطلب کیا ہے؟ زیارت کا مطلب یہ جس کے دربار میں آئے تھے اس کو خدا حافظ کر کے جانا بھی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا, بد تہذیبی ہے کہ نہ آتے ہوئے سلام ہو رہا ہے نہ جاتے ہوئے سلام ہو رہا ہے, یہ انتہائی بد تہذیبی ہے. لہذا ہمارے پاس اگر گفتگو شروع ہوتی ہے تو حدیث قصہ سے شروع, سلام و سلامتی سے یہ سفر شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد زیارت پہ جا کے ختم ہوتا ہے تاکہ یہ بتائیں کہ آپ قابل تعظیم ہیں, آپ قابل تکریم ہیں, آپ قابل تسلیم ہیں, آپ ہی تو اس کی سلامتی اور رضا کے ضامن ہیں, کوئی اور تو بات نہیں ہے. تو اگر مجلس کو پوری طرح سے سمجھ لیا جائے, خدا شاہد ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, خدا شاہد ہے کہ انسان کبھی نامراد واپس نہیں جا سکتا. یہی گفتگو ہم کر رہے ہیں قرآن و بیان کے تعلق سے کرتے ہوئے میں نے یہی کہا ہے. سمجھ میں میرے جو بات نہیں آتی, اور ظاہر ہے کہ آج کی مجلس کو بھی تو کہیں کوئی رخ لینا ہے, قرآن ایک ہے بیان کئی ایک ہے, یہ سمجھ میں میرے نہیں آتا کہ قرآن کی حد تک چونکہ عقیدہ ہے, چونکہ صاحب یہ دلیل بھی ہے, چونکہ صاحب یقین بھی ہے, چونکہ صاحب باپ دادا نے کہہ دیا ہے, چونکہ صاحب یہ ایک کتاب ہے اللہ کی طرف سے کتاب ہے, تو اس کو خواہ نہ خواہ چاہو نہ چاہو بہرحال یہ مانتے ہو کہ یہ ایک ہے. اچھا اگر یہ ایک ہے تو میرے لیے سوال اور بڑھ جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس سوال کی اپنا ایک کینوس ہے اور میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن ایک ہے تو بیان کئی ایک کیسے ہوتے ہیں؟ یہ مجھے کوئی سمجھا دے کہ بھائی ایک ہے تو کئی ایک کیسے؟ اگر ایک ہے تو اس ایک کا جواب کسی ایک ہی میں ہونا چاہیے, اگر وہ ایک نہیں ہے اور ایک سے زیادہ ہے تو اس کے جواب بھی کئی ایک ہونے چاہیے. اب اگر قرآن کو کہنے والا یہ کہے منفعت اس قوم کی ایک ہے نقصان بھی ایک, ایک ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک, کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. ابھی علامہ اقبال ہیں جواب شکوہ ہے, میں نے چار مصرے پڑھ دیے, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یہ جو آپ نے ایک کی گردان دیکھی نا, اب یہ جواب شکوہ کا یہ اگر آپ یہ بند لے لیں چھ مصرے تو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کیا تمنا ہے اقبال کی, اقبال کی تمنا کیا ہے؟ اقبال یہ کہہ رہا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ ایک 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 ایک, یعنی تمہاری منفعت ایک ہے, یعنی جمیعت امم کی منفعت. کتنا عجیب لفظ ہے آج کی معاشیات میں, اگر لفظ منفعت کو آپ استعمال کریں تو وہ سوا کرنسی پروفٹ کے کچھ اور نہیں ہے, یعنی وہ سکے کے اندر منفعت کو تلاش کرتے ہیں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام ہے نفع. تو اگر وہ نفع کو وہی نفع سمجھیں جو نفع آج کے معیشت کے ایکسپرٹس بتا رہے ہیں, تو اقبال نے 100 برس پہلے یہ کہا کہ سنو پوری امت نہیں پوری امت مسلمہ کی منفعت ایک ہے اور اس کا نقصان بھی ایک ہے. یہ کلیم نہیں ہے, یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت امر ہے کہ اگر امت ہو امت واحدہ, آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم امت مسلمہ ہیں, ہم امت واحدہ ہیں, ہم ملت اسلامیہ ہیں, یہ سارے آپ کو تراکیب آپ واقف ہے نا, جہاں پہ اسٹیٹس کی بات آتی ہے, جہاں ریپبلکس کی بات آتی ہے وہاں پہ کوئی متحدہ کے ساتھ کہہ رہا ہے, جہاں کہیں کوئی ملت کے ساتھ کہہ رہا ہے, کہیں کوئی امت کے ساتھ کہہ رہا ہے, کہیں کوئی لفظ بلاد کے ساتھ اس پوری ترکیب کو استعمال کر رہا ہے, جہاں جہاں جیسے جیسے استعمال کرنے والے استعمال کر رہے ہیں. مگر اقبال یہ کہہ رہا ہے منفعت ان کی ایک, ان کا نقصان بھی ایک, ان کا نبی ان سب کا ایک نبی قرآن جو کہ پیغام ہے وہ بھی ایک, آ جائیے حرم ایک اللہ ایک, یعنی کون سی چیز ہے کہ جہاں پہ انسان یہ کہے کہ یعنی ایک ایسی صفت کو جس کا تعلق انڈیویجول سے اس کو بھی اقبال نے کہا ایمان بھی ایک. مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس لفظ کے ساتھ جب انہوں نے ایمان بھی ایک کہا تو ایمان ایک کیسے ہوتا ہے؟ آپ تو اپنی گفتگو میں کہتے ہیں اس کا ایمان کچھ اور ہے, ہمارا ایمان کچھ اور ہے, اس کی بات کچھ اور ہے, اس کی منزل کو نہیں. اقبال کہہ رہے یہ ہوتا ہی نہیں,
توحید پرست اگر انسان ہے، موحد اگر انسان ہے، طبیعت میں وحدانیت کا یہ عالم ہو، تو وہاں منفعت کو ایک ہونا چاہیے، مضرت کو ایک ہونا چاہیے، نفع کو ایک ہونا چاہیے، نقصان کو ایک ہونا چاہیے، دین کو ایک ہونا چاہیے، ایمان کو ایک ہونا چاہیے، اور پھر فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ اقبال فرما رہے ہیں، یعنی آپ کو اگر یہ چھ مصروں کو، اگر کسی بچے کو اس کی ماں یا اس کا باپ یہ کہے کہ ایک جملے میں اس کو واضح کرو، ان چھ مصروں کو سنتھسائز کرو، کرسٹلائز کرو، ان چھ مصروں کو بتاؤ کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، پرابلم کہاں ہے، تو بچہ پڑھا لکھا اگر ہوگا تو وہ کہے گا کہ اماں مسئلہ بیان کا مسئلہ ہے، مسئلہ قرآن کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ بیان ایک ہوتا، یعنی بیان، پھر عرض کر رہا ہوں، بیان یہ کوئی اسٹیٹمنٹ آپ نے انگریزی ترجمہ کر دیا، ایکسپلینیشن آپ نے انگریزی ترجمہ کر دیا، میں آگے بڑھ رہا ہوں، جاتے ہیں کورٹ میں آپ بیان ریکارڈ کرانے کے لیے، یعنی کیا مطلب ہے وہاں؟ وہاں بیان کا مطلب ہے ایویڈنس، اب آپ بن گئے اس کو شہادت کے درجے پہ، بیان آ گیا شہادت کے درجے پہ۔ جہاں عام زندگی میں، عزیزو میری بات کو بہت غور سے سنیں، جہاں جہاں آپ بیٹھے، عام زندگی میں نہ اسٹیٹمنٹ بدلتا ہے، نہ ایکسپلینیشن بدلتی ہے، نہ ایویڈنس بدلتا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی شہادت بدلتی ہے، عام زندگی میں ایک دفعہ کورٹ آف لا میں جا کے آپ نے اگر ایک شہادت دے دی، اور اگر وہ سرکمسٹینشل ایویڈنس نہیں ہے، یعنی واقعاتی شہادت کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آن سائٹ کسی لوکیشن پہ ہونے والے واقعے کی آپ ایویڈنس، یعنی عینی شاہد بن جائیں، آئی وٹنس ایویڈنس، آئی وٹنس اکاؤنٹ آپ سبمٹ کر دیں، اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ باہر نکل کے 50 لوگ کچھ بھی کہتے رہے، ایک بیان ریکارڈ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، کورٹ نے اس کے اوپر اپنے مہر کو لگا دیا، دستخط ہو گئی، چلا گیا ریکارڈ روم کے اندر، وہ آپ کا وہ بیان، اب وہاں سے آپ کو مفر نہیں ہے، آپ قید نہیں ہے، بیان آپ کا مقید ہو کے رہ گیا۔ جہاں زندگی میں آپ کو لفظ بیان یہ کہے کہ اس کے اندر اتنی کنسسٹنسی، لفظ کئی دفعہ استعمال کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو، جہاں مسئلہ زبان کا ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ اتنی متواتر گفتگو ہو، اتنی مسلسل گفتگو ہو، تو وہاں پہ کوئی چیز بدلتی نہیں۔ قرآن اگر ایک ہے، یعنی ایک کتاب جلد میں ایک نہیں، وہ تو دو والیوم میں بھی آپ کر دیجئے، 15 پارے ایک دفعہ چھاپ دیجئے، 15 پارے دو دفعہ چھاپ، دوسری دفعہ چھاپ دیجئے، آپ کہیں گے یہ ہم نے 15 تک ہے، اس کے بعد یہ 15 دوسرے پارے، تو اگر دو والیوم میں آ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن دو ہو گیا، قرآن ایک ہی ہے، وہ قرآن ایک ہی ہے، جلدیں آپ بناتے چلے جائیے، لیکن جلد کے اضافے سے قرآن کے بیانیے میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن اتنے قرآن ہمارے پاس رکھے، نہیں، پارے تو ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس اجزاء تو ہو سکتے ہیں، قرآن وہ ایک ہی رہے گا۔ اب اگر ایک قرآن ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک ایسے بیان کی ضرورت ہے جو اس ایک قرآن کا ترجمان بنے، یعنی بیان کو ضرورت ہے ایک ایسے ترجمان کی جو ایک قرآن کا ایک ہی ترجمان بنے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون بنے، یعنی پھر میں نے بھی آپ سے کہا زندگی میں شہادت واقعاتی بھی ہے، عینی بھی ہے، آپ یہ کہیں گے پریفرنشل، یعنی اگر آپ کو کوئی یہ کہے پریفرنس کس کو ملتی ہے، کون سی شہادت ہے کہ جس کو آپ یہ کہیں آسانی سے آپ مقدمے میں داخل ہو جائیں گے، آپ کہیں گے عینی شہادت ہے، یعنی چشمدید گواہ لاؤ، مقدمے کو جلدی نپٹاؤ اور یہاں سے جاؤ، یہ عینی گواہ، چشمدید، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قرآن میں جو کچھ بھی ہے، کون سا ایسا شخص ہے دنیا میں جو کہے جو کچھ ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خدا شاہد ہے کسی نے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا اور دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن جب وہ مخلوقات و موجودات کو بسا رہا تھا تو اس نے چاہا کہ اس کی تخلیق پر کوئی گواہ بھی بنے، اسی لیے قرآن میں سورہ آل عمران میں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اس کی وحدانیت پر گواہ یا وہ بن رہا ہے، یا ملائکہ بن رہے ہیں، یا وہ صاحبان علم بن رہے ہیں جو مرکز عدل و قسط ہو، جہاں ظلم کا شائبہ نہ ہو، جہاں رتی برابر ظلم نہ ہوا ہو، جہاں کبھی بھی، اور ظلم کے معنی کیا ہے، کسی کو بڑھ کے تھپڑ مارنا، تماچا مارنا نہیں، بلکہ ظلم کے معنی ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم انسانوں میں شرک ہے، یعنی اللہ کو ایک رکھ کے پھر کسی اور کی طرف چلے جانا، اس سے بڑا ظلم نہیں ہے۔ تو کچھ ایسے لوگوں کو اس نے رکھ چھوڑا کہ جنہوں نے کبھی اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنایا، نہ مانا، نہ جانا، نہ اپنے رویے میں رکھا، یعنی یہ جو پیشانی ہے نا، یہ نہ نور کے عالم میں نہ یہاں زمین پہ آنے کے بعد کبھی کسی کے آگے کم نہیں ہوئی۔ اگر وہ تسلیم کی منزل پہ رہی تو اپنے خدا لم یزل و لا یزال کی بارگاہ میں ہوئی، جو واحد بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مستعان بھی ہے، مدد بھی تو وہی کرتا ہے، کوئی اور تو مدد نہیں کرتا۔ تو اب الرحمن، آپ نے کہا مستعان، وہ رحمان ایسے ہے، فقط ایسا نہیں ہے رحمان کہ بس وہ رحم کرتا ہے، نہیں، وہ مدد کے ساتھ تم پہ رحم کرتا ہے، وہ امداد دے کر تم پر رحم کرتا ہے۔ تو وہ قرآن جب بیان کی منزل پر آتا ہے عزیزو، تو ہمیشہ یاد رکھو گواہ بنتے ہیں کچھ لوگ، گواہ بنتے ہیں کچھ نفوس۔ اس نے کہا میری ذات پہ یا میں خود گواہ ہوں، دیکھیے نا اب آپ کے سامنے ہیں، ملائکہ گواہ ہے، کاہے پر گواہ ہے، کیا گواہی دیتے ہیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سوا اس کے کوئی اور نہیں ہے، واحد، یکتا، یگانا، اکیلا، تنہا، وہ ہے۔ یا پھر کون؟ اولو العلم قائمم بالقسط، وہ صاحبان علم جو، اب دو ترجمے اس کے ہو گئے قرآن میں، ایک تو یہ کہ وہ صاحبان علم جو خود عدل اور قسط پر قائم ہیں، دوسرا ترجمہ اس کا ہوا کہ وہ صاحبان علم جو گواہی دیتے ہیں کہ خدا مرکز عدل ہے، عین عدل ہے، عین قسط ہے۔ دونوں ترجمہ اپنے مقام پر، اپنے اپنے مقام پر صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے عدل کی گواہی دینا ہے، فرض کیجئے، تو یہاں بھی عادل ہونا چاہیے نفوس کو۔ اب اگر عادل یہاں ہونا ہے تو جب تک عدل ان میں نہ رہے، یعنی ان کی ایسنشل صفت کہ یہ کون ہے، یہ عدل، عین عدل ہے، مرکز عدل ہے، عدل و قسط کا مرکز ہے، وہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے عدل اور قسط کا مرکز ہونے کے لیے ظلم سے دوری شرط ہے، اور ظلم سے دوری کی شرط کیسے وہ ہوگی، جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کبھی بھی انہوں نے زندگی میں شرک نہیں کیا۔ آپ کو پیغمبر کے ابو جد میں کہیں شرک نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ سمجھنے والوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، مثلا ایمان ابو طالب میں سمجھنے میں غلطی ہوئی، تو ان کی فہمائش اور سمجھ کے نتیجے میں ابو طالب کا ایمان واقع نہیں ہوتا، ابو طالب فی الواقع ایمان ہے، کل ایمان کے باپ ہیں ابو طالب۔ تو اس کو بھی سمجھیے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کہیے کہ ہاں کوالیفیکیشن نہیں ہے، امت میں بیان کی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اسی لیے یہ کہا گیا کہ دیکھو بیان کو لینا ہے، اور اگر قرآن کا بیان ہے تو آپ کو اس گھرانے سے لینا ہوگا۔ مگر وہاں دیکھیے ایک عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، امیر المومنین نے بہت احتیاط کی ہے، یعنی جتنے بھی خطبات آپ دیکھیں گے کوئی خطبہ ایسا نہیں جہاں پہ آپ کو کوئی فیلسی نظر آئے۔ بڑے بڑے محققین گزرے ہیں، ایسا نہیں کہ مصر کے علماء کم تھے، ایسا نہیں کہ جامع اظہر کے اندر زباندان نہیں تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں لنگوسٹ نہیں تھے۔ ارے امیر المومنین کے تعلق سے تو یاد رکھیے، آپ لوگ کبھی کوئی پرانا نسخہ مل جائے نا آپ لوگوں کو قرآن کا، تو آپ یاد رکھیے آپ کیا کرتے ہیں، نسخہ لے کے کاربن ڈیٹنگ کروانے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ذرا اس کی کاربن ڈیٹنگ تو کر دیجئے، بتائیے یہ پرچہ کتنا پرانا ہے، بتائیے کہ پپائرس ہے، بتائیے کہ کب یہ چھپا ہوگا، بتائیے اس کی ساخت کیا ہے، بتائیے یہ کہاں کا ہوگا، بتائیے اس پہ لکھائی کون سی ہے، بتائیے اس کے اوپر قلم کون سا استعمال کیا ہوگا، بتائیے اس کے حاشیے جو بنے ہیں اس زمانے میں کیا تھا، بتائیے رسم الخط کیا ہے۔ آپ یہ ساری چیزوں میں کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں، امیر المومنین کے کلام پہ کاربن ڈیٹنگ سے زیادہ آپ معلوم ہے کیا، ان کے کلام پر باقاعدہ ناقدانہ نگاہ ڈالی گئی، اور اس کے بعد کنسنسس سے سبوں نے، اب وہ شلتوت ہو یا جامع اظہر کا کوئی سب سے بڑا پروفیسر ہو، آپ حیران ہوں گے، سبوں نے یک جان و یک قالب و یک زبان ہو کر کہا کہ ایسا بیان دنیا میں کہیں اور نہیں ہے، یا نہج البلاغہ میں ملتا ہے، یا پھر صحیفہ سجادیہ میں آپ کو ملتا ہے، وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ ہے۔ اور اب اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت انالیسس کرتے ہیں زبان کا تو آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ عقیدت کے ساتھ انالیسس کرتے ہیں، نہیں، عقیدت کو رکھتے ہیں پرے، وہاں پہ عقیدت، اٹیچمنٹ، یہ جو ہوتی ہے نا چیزیں ہمارے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں کہ بس نام آیا جیسے بھی لے لیا، بس سر جھکا کے سننا ہے صاحب، اس لیے کہ انہوں نے تو امام کا نام لیا تھا، پڑھ کچھ بھی گئے وہ، چلو ٹھیک ہے. آپ کے پاس یہ ہوتا ہوگا، جامعہ اظہر میں ایسا نہیں ہوتا، دوسری جامعات میں ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ عقیدت کو تو ایک طرف کر دو، عقیدت کو تو ہٹا دو، بار عقیدت کی ہم پر ذمہ داری، ہم پر بوجھ، ہم پر عقیدت کا بوجھ نہ ڈالو، عقیدت اپنی حد تک رکھو، ہمیں دیکھ لینے دو سب سے پہلے کہ یہ کلام کس کا ہے. تو یقین جانی امیر المومنین کی نہج البلاغہ پہ گزشتہ صدی تک کام ہونے کے بعد کنسس کے، یعنی میں اگر آپ سے کہوں، چلیے اس کو ایک اور جملے میں ادا کرتا ہوں کہ یعنی یہ پورا کام ہو. میں نے کہا گزشتہ صدی دو باتوں کی وجہ سے مشہور ہے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ جرمنی کے اندر قرآن کے اوپر کام ہوا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن میں کہیں کسی آیت میں اونچ نیچ، کہیں کوئی ایسی چیز ڈسکرپنسی، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. 40,000 نسخوں کو سامنے رکھ کے کام کیا گیا ہے، 40,000 قرآن کے نسخوں کو سامنے رکھ کے مختلف. کہا ہے کہ آپ کہیں گے 40,000 نسخوں کی ضرورت تھی، فلاں پریس، فلاں پریس، فلاں پریس، فلاں پریس، یعنی یہ 40,000. اس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ جہاں جہاں ممالک ہیں، نہیں معلوم کہاں کہاں سے کیا کیا چھپ رہا ہے، سب کچھ کیا انہوں نے، قدیم جدید جس طرح سے، یعنی ازمانۂ وسطی سے اٹھا کے قرآنوں کو، یعنی تمام تر جو بھی نسخہ ہے قرآن تھے ان کو اٹھا کے دیکھ لیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کی نہج البلاغہ پہ بھی کام کیا اور خوب کام کیا. اور کام کرنے کے بعد کہا کہ نہ یہ زبان کہیں ملے گی، نہ یہ بیان کہیں ملے گا، نہ یہ لسان کہیں ملے گی، نہ اس کا کوئی ترجمان ایسا کوئی ملے گا جو کچھ. اور پھر یہی نہیں ہے، یہی نہیں ہے، آپ کو حیرانی ہوگی، یہ کوئی الہامی ترتیب نہیں ہے نہج البلاغہ کہ آپ یہ کہیں کہ پہلا خطبہ یہی ہونا چاہیے، دوسرا یہی ہونا چاہیے. لیکن جس نے بھی اس کو ترتیب دیا، ہمارے پاس آ رہے کہ سید رضی کے علاوہ ہم نہیں جانتے اور ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ کون اس میں کس کا اشتراک رہا، مگر آپ کے پاس جو نہج البلاغہ آئی وہ ظاہر ہے کہ سید رضی، اور آپ کے پاس سب سے بڑا جو اس کا ناقد شارح جو کہے ابن ابوالحدید المعتزلی، بہت بڑا اس کا شارح ہے کلام کا، کلام نہج البلاغہ کا، وہ سب کچھ اپنے مقام پر. مگر آپ حیران ہوں گے سب کے بعد، یعنی کنسنسس کیا ہے، یہ ہے یعنی جس کو میں آپ سے کہوں ان ٹوٹیلٹی، کلی طور پر وہ کیا ہے، اور اجتماع ہے اس بات پر کہ اگر دیکھنا ہے امیر المومنین کے کلام کا صحیح طور پر جائزہ لینا ہے، تو یہ سمجھ کے جائزہ لینے میں آپ کو سہولت ہوگی جب آپ قرآن کی روشنی میں اس نہج البلاغہ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو گویا ایسا لگے گا آپ کو کہ اولین تفسیر قرآن مجید ہے نہج البلاغہ، اولین تفسیر. اسی لیے میں نے اپنی مجلسوں میں بچوں سے، بڑوں سے، سب سے یہ التجا بھی کی ہے، گزارش بھی کی ہے، اور میں نے ہمیشہ ان سے یہ کہا ہے کہ خدا کے لیے اگر کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، مثلا سیدھی سی بات کروں، کریشن آف دا یونیورس ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، قرآن کا بھی سبجیکٹ ہے، لیکن آپ پہلا خطبہ پڑھیے، اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کریشن آف دا یونیورس کے امیر المومنین نے کیسی وضاحت دی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں گے قرآن کے اندر خلق السماوات والارض اگر تذکرہ آ رہا ہے تو نہج البلاغہ میں اس کا تذکرہ کہیں اور ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے. یعنی وہ خطبہ پڑھیے، اس کے بعد ایسا لگے گا کہ آپ نے کریشن آف دا یونیورس کو اپنے سامنے دیکھا ہے، آپ نے دنیا کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی جس میں طاقت یہ ہو، بات کچھ اور کر رہا ہوں لیکن بات کہیں اور جا رہی ہے، جس میں طاقت یہ ہو کہ ہم جیسے کو وہ کائنات کو بنتا ہوا دکھا دے، ہم جیسوں کو وہ کائنات کی تشکیل بتا دے، ہم جیسوں کو وہ کائنات کی ترتیب بتا دے، ہم جیسوں کو وہ مخلوقات و موجودات کی ایگزسٹنس کے بارے میں بتا دے، وہ بتانے والا خود کتنا بڑا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی منزلت کیا ہوگی، اس کی فضیلت کیا ہوگی، پھر اس کی فوقیت موجودات و مخلوقات پر کیا ہوگی. خدا بہتر جانتا ہے کہ علی ابن ابی طالب سے اس نے تکوین جہان کو بتلایا کہ دیکھو کہ جہان قائم کس طرح ہوئی، کس طرح سے انسان کی ہستی کا آغاز ہوا، کس طرح سے یہ زمین و آسمان تشکیل پائے، کس طرح سے یہ پانی کی تشکیل ہوئی، پانی کا بننا کیا معنی رکھتا ہے، کانٹیننٹس کا بننا کیا معنی رکھتا ہے، زمین کے ٹکڑوں کا بننا کیا معنی رکھتا ہے، ان کا آپس میں انٹریکشن کیا ہے، ان کا آپس میں ارتباط کیا ہے، سب چیزوں کو بتانے کے بعد وہ ستارے ہوں، وہ فلکیات کی طرف کوئی نکل گیا، کوئی ایسٹرولوجی کی طرف چلا گیا، کوئی علم سماوات کی طرف چلا گیا، کوئی جیولوجی میں چلا گیا، یعنی تمام علوم کے دروازے پہلے خطبے نے کھول دیے، جس کے بعد پتا چلا کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہی تو ہے قرآن کا بیان، اور کیا قرآن کا بیان ہو سکتا ہے. تو امیر المومنین نے بہت احتیاط کے ساتھ اپنے خطبات میں قرآن کو بیان کر دیا. دیکھیے میں نے کیا عجیب یہ جملہ یاد رہے گا, قرآن کو بیان کر دیا. میں نے کہا قرآن اور بیان, لفظ اور کی ترکیب کو سمجھیے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا اور, یہ اور کا مطلب ہوتا ہے یہ کوئی اور, لیکن یہاں یہ کوئی اور نہیں ہے. جیسے اگر آپ سے کوئی کہے توحید اور شرک, تو توحید کچھ اور ہے, شرک کچھ اور ہے, لیکن یہاں لفظ اور کا مطلب یہ ہے وہ اس قرآن کا ایکسٹینشن ہے جو بیان کی صورت میں آپ پر آیاں ہیں. تو امیر المومنین نے کچھ نہیں کہا, انتفعوا ببیان اللہ. یہ خطبہ ہے, شروع ہوتا ہے 174واں خطبہ ہے. کبھی اٹھا کے دیکھیے آپ کے پاس, میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نسخہ ہے اور مفتی جعفر حسین صاحب کا جو نسخہ اویلیبل ہے, میں سمجھتا ہوں اردو پڑھنے والوں کے لیے وہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ اس کا نشان میں چونکہ کہہ رہا ہوں 176 بھی ہو سکتا ہے, مگر میرے مطالعے میں میرے پاس جو نسخہ ہے نہج البلاغہ کا وہ 174 انتفعوا ببیان اللہ. دیکھیے کتنا پریکٹیکل, یعنی خطبہ شروع ہوا ہے اس کی پریکٹیکلٹی یعنی عملیت کا یہ عالم ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, انسانوں سے کہہ رہے ہیں, اللہ کے بیان سے منافع لو, اللہ کے بیان سے منفعت لو, اللہ کے بیان سے مضرت کو نقصان کو دور کرو, مگر اللہ انتفعوا ببیان اللہ, اللہ کے بیان سے اپنی منفعت. اقبال نے کہہ دیا جواب شکوہ میں, میں نے پہلے اس لیے پڑھ دیا کہ اقبال کو بعد میں نہیں پڑھ سکتا تھا مولا کے کلام کے بعد, اسی لیے میں نے ان کو پہلے پڑھ دیا. منفعت بھی ایک اقبال نے کہہ دیا, یہاں کہہ رہے ہیں انتفعوا ببیان اللہ. دیکھو اللہ کا بیان ہے, یہ قرآن ہی بیان ہے, کوئی اور شے بیان نہیں ہے. ہم نے عنوان رکھا قرآن اور بیان, یہاں اور ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے نہیں, ایکسٹینڈ کرنے کے لیے, قرآن کی فکر کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے لفظ اور کا استعمال کیا گیا. لیکن اگر کوئی عنوان یہ رکھے قرآن بیان ہے, یہ عنوان بھی درست ہے. اگر کوئی کہے قرآن بیان ہے, جیسے قرآن علم ہے, یہ بیان ہے, یقیناً قرآن اور علم بھی موضوع ہو سکتا ہے اور قرآن اور بیان بھی ہو سکتا ہے, لیکن قرآن بیان ہے, قرآن اور بیان ایکسٹینشن آف دا سبجیکٹ ہے, سبجیکٹ کوئی اور نہیں ہے, سبجیکٹ قرآن ہے, پریڈیکیٹ بیان ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. تو ذرا سا آگے بڑھ جائیے, امیر المومنین کا انتفاع یعنی منفعت, اور منفعت مضرت سے ہٹ کر ہوتی ہے, نقصان سے ہٹ کر ہوتی ہے, خسارے سے ہٹ کر ہوتی ہے. اور جب تم سے کہہ دیا کہ منفعت اختیار کرو, تو یاد رکھو ایک بات کو یاد رکھو کہ یہ منفعت ہے. تو منفعت کیسے منفعت بنتی ہے؟ ایسے بنتی ہے جیسے قرآن کے اندر ہے نا, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اب میں اور ذرا سا پریکٹیکل ہو رہا ہوں اس لفظ کے تعلق سے. ہم نے لوہے کو نازل کیا, سورہ حدید 57 و سورہ, اس آیت کے اقتباس پیش کر رہا ہوں جس میں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَاهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَالْمِيزَانِ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. ہم نے نازل کیا لوہے کو, حدید کہتے ہیں آئرن کو, آئرن کو کہتے ہیں ترجمے میں, آئرن اور بھی کسی نے کہا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں حدید کا ترجمہ صرف آئرن ہے. ہم نے حدید کو نا, انزلنا الحدید فیہ باسن شدید, اس میں بڑی قوت ہے, اس میں بڑی طاقت ہے. وہ منافع للناس, اور اس میں انسانوں کے لیے بڑا منافع ہے. اب دیکھیے آج میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے لکشمی مٹل کی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ممبر سے, مجھے آئرن انڈسٹری کی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اسٹیل انڈسٹری کی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کی دنیا تک اگر منفعت کی بات ہوتی ہے, کاروباری منفعت کی بات ہوتی ہے, تو وہ روس ہو یا ایک زمانے تک پاکستان, کہ جہاں پہ اسٹیل انڈسٹری جہاں فلرش ہو رہی تھی وہاں پہ ریونیو کا کیا عالم ہوتا ہے. کبھی اکنامکس کو پڑھنے والے اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ آج کی متمدن دنیا میں آج کی تہذیب یافتہ دنیا میں, سویلائز دنیا میں, اسٹیل انڈسٹری کے معنی کیا ہوتے ہیں. کسی ملک میں اسٹیل انڈسٹری وہ بیک بون کہلاتی ہے. منافع للناس, 1400 پہلے آنے والے قرآن نے کہا ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں انسانوں کے لیے ہم نے منفعت کو رکھ دیا, ہم نے پروفیٹیبلٹی, یعنی یہ لفظ ہے میں آپ کو دے رہا ہوں, ہم نے رکھا اس میں منفعت کو. یعنی اس کا مطلب یہ, جو منفعت انسانوں کو لوہے سے ملتی ہے, اب میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا کیسے, وہی منفعت انتفعوا ببیان اللہ, وہی منفعت انسانوں کو قرآن سے مل سکتی ہے. بشرطے کہ وہ بیان کو تو سمجھے کہ بیان ہے کیا، وہ بیان کو تو جانے کہ بیان ہے کیا، وہ بیان کو پہ غور تو کریں کہ وہ بیان ہے کیا. اور اس کے بعد کہا دیکھو ایک بات یاد رکھو، اور اس کے ساتھ ہی کہا تواعظوا مواعظ اللہ، اور دیکھو یاد رکھو کہ اللہ نے جو تمہیں موعظے کیے ہیں، اللہ کے خطبے نہیں کہتے آپ کبھی، اللہ کے اللہ خطبہ دیتا ہے نہیں، اللہ خطبہ نہیں دیتا، اللہ بات کرتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، یعنی مواعظ کہتے ہیں موعظے کی جمع، ایک ہی لفظ نکل کے آئے گا موعظے کو. اردو میں ایک واز بھی لفظ ہے، واز جب ایسی لفظ آئے گا ویسی آپ دیکھیں گے، ایک آدمی آنکھ بند کر کے سوچئے وہ واز دے رہے تھے، یعنی کوئی صاحب کھڑے ہو کر باقاعدگی سے کوئی خطبہ دے رہے تھے. لیکن اللہ کے تعلق سے جب آئے گا تو وہ نصیحت کے معنوں میں آئے گا، وہ پند کے معنوں میں آئے گا، وہ اصلاح فی الناس کے تعلق سے آئے گا کہ جس سے انسانوں کی اصلاح ہوتی ہو. تو دیکھو یاد رکھو موعظے پر اس کی نصیحتوں کو سمجھو، اور اس کے بعد نصیحتوں کو سمجھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر یہ کہا کہ دیکھو ایک بات کو یاد رکھو، وہ اقبلوا نصیحت اللہ، یا اس کی وضاحت کر دی اس لفظ کی، جو اس کی نصیحتیں ہیں اس کو قبول کرنے کی کوشش کرو. جو اس کی نصیحتیں ہیں، بیان ہے نا، وہ بیان ظاہر موعظہ ہے، وہ موعظہ نصیحت ہے، وہ نصیحت قبول کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اسی میں تو تمہاری منفعت ہے، کسی اور میں تمہاری منفعت نہیں ہے، تمہارے لیے کہہ رہا ہوں اس میں تمہاری منفعت ہے. اور جب تمہاری منفعت ہے اور تمہارے لیے موعظہ ہے اور تمہارے لیے نصیحت ہے، تو یاد رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور فرمان ایسے فرمان بنتا ہے کہ جس کے اندر بے اختیار کہا کہ دیکھو یہ ساری چیزوں کو اگر فالو کرو گے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فَإِنَّ اللَّهَ أَعْذَرُ عَلَيْكُمْ بِالْجَلِيَّةِ، پروردگار نے پورے طور پر یعنی جلی کر کے رکھ دیا ہے اپنے بیان کو، عیاں کر کے رکھ دیا ہے، کھول کر تم پر رکھ دیا ہے، تم پر اس چیز کو پنہا نہیں رکھا ہے، مخفی نہیں رکھا ہے، جلی کر دیا. جلی کرنے سے کیا ہوا؟ یہ بیان کو بھی آپ نے سمجھا، یہ جلی کرنے سے کیا ہوا؟ جلی کرنے سے یہ ہوا قیامت میں تم اس کی ذات پہ کوئی عذر قائم نہیں کر سکتے کہ تو نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، تو نے تو ہمیں دکھایا ہی نہیں تھا، تو نے تو ہمیں سمجھایا ہی نہیں تھا. یعنی جہاں بیان جلی ہو جائے گا، بہت غور سے سنیے میری بات کو، جہاں بیان جلی ہو جائے گا اس کا مطلب عذر کی کوئی گنجائش باقی نہیں، شکایت کی کوئی گنجائش باقی نہیں، شکوے کے کوئی جا نہیں، کسی قسم کی کمپلین کی کوئی صورت ہی نہیں بنتی، اس لیے کہ ہم نے جلی کر کے بتا دیا ہے بیان کو، عذر نہیں رکھا. اسی لیے جیسے قرآن کو جلی کر دیا، انسانوں میں کسی کو علی کر دیا، تاکہ تم سمجھو اپنے آپ کو اور سمجھاؤ اپنے آپ کو. انسانوں میں یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں کسی ایسے کو تو دکھایا نہیں تھا، ہمیں کسی ویسے کو تو بتایا نہیں تھا، نہیں، قرآن کو بیان دے کر جلی کر دیا، انسانوں میں علی کو رکھ کر ایسے عیاں کر دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ حیات بنے. اور علی بھی کون سا کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے بنو، علی کہتے ہیں ارے کن تو اتبعوہ، میں نے تو اتباع ان کی ہے، اور ایسے کی ہے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو جہاں بات جاتی ہے وہاں سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا بات ہے. قرآن کو کھول دیا بیان میں، عذر نہیں رکھا، اس لیے کہ معاملات کو جلی کر دیا، انسانوں میں رکھ دیا، علی کو کھول دیا تاکہ کہیں سے پھر کوئی شکایت پیدا نہ ہو کہ ہمیں تو نے تو نمونہ تو بتایا ہی نہیں تھا، ہمیں تو نے کچھ سمجھایا ہی نہیں تھا. وہاں کہہ دیا موعظہ. یاد رکھو منفعت دے گا اللہ کا بیان، موعظے کو عمل کرو موعظے پر، اور وہ واس کو اپنے لیے نصیحت جانو. یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. قرآن کی اس آیت کو بھی کبھی ذہن میں رکھیے، دعوت پروردگار کہہ رہا ہے ان کو بلاؤ، الی سبیل ربک، تیرے رب کے راستے کی طرف اس کو بلا. یہ جو تیرے سامنے ہے نا مخلوقات ظاہر ہے کہ جن کو ہم نے عقل دی ہے، ادعو الی سبیل ربک، کا کیسے بلاؤ؟ حکمت کے ساتھ بلاؤ، ان کو بلاؤ موعظۃ الحسنہ، ایک اچھے بہت احسن واعظ وعظ کے ذریعے، بہت اچھی نصیحت کے ذریعے، وہ موعظہ حسنہ کچھ نہیں عزیزو سوا اسی قرآن کے، یہی قرآن موعظہ حسنہ ہے. یعنی جہاں پہ جائیں گے گھوم کے بعد اس ایک قرآن کی طرف آئے گی، پھر وہاں سے کبھی چلیں گے تو گھوم کے بعد ایک ہی بیان کی طرف جائے گی، نہ قرآن بدلا ہوا ملے گا نہ بیان میں کوئی تبدیلی ملے گی. اور اس کے بعد جب تم یہ کر لو تو نصیحت قبول کرو، نصیحت کو قبول کرو، اس لیے کہ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. ہر پیغمبر، ہر آنے والے نے، ہر آنے والے نے، سورہ عرب کی اس آیت کو میں نے پڑھ دیا، ہر آنے والے نے کہا ہمارا کام اللہ کے اپنے پروردگار، اپنے ہمارے اللہ کے پیغامات کو تم تک پہنچا دینا تھا. ابلغکم رسالات ربی، اور اس کے بعد دیکھیے وانا انا لکم ناصح امین. امین المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا بیان منفعت لو، اللہ کا موعظہ قبول کرو، اللہ کی نصیحت اختیار کرو. یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے ہر پیغمبر جو آیا ہے اس نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم نے پیغام بر بن کے تم تک اللہ کے پیغامات کو پہنچا دیا، اب ہم کون ہیں؟ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِين، اب ہم تمہارے لیے کون ہیں؟ ناصح ہیں. اب لفظ ناصح پہ آیت ختم نہیں ہوئی، ناصح کے ساتھ امین کا لفظ رکھ دیا، اس لیے کہ جو نصیحت ہم کر رہے ہیں وہ امانت کے طور پہ تم کو کر رہے ہیں، وہیں سے نصیحت کو لیتے ہیں، تم کو منتقل کرتے ہیں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِين، رسول خود سے کوئی گفتگو نہیں کرتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ہی سے سمجھ میں رسول اگر آتا ہو تو جن کے آتا ہو وہ سمجھے، مگر نصیحت کے انا لکم ناصح امین یہ ترکیب بتا رہی ہے کہ نصیحت بھی اپنے ہوا و ہوس کے نتیجے میں نہیں ہو رہی ہے کہ غیر کو تو کریں نصیحت اور اپنوں کو کچھ نہ کریں بٹھا کے رکھیں پاس، نہیں، یہ معاشرہ تشکیل ہی نہیں پاتا. اگر فقط غیروں کے لیے دین ہوتا، غیروں کے لیے اسلام ہوتا، گھر سے یہ اسلام چلا ہے. اسی لیے امیر المومنین نے کہا یہ اسلام کا شجر اٹھا ہے نا، یہ ختیجہ کے گھر سے اٹھا ہے، کرم و حرم کے سائے میں یہ پروان چڑھا ہے. تو ایسے دین اور ایسے اسلام کو جس کا پودا اپنے صحن میں لگایا، جس کی آبیاری اپنے صحن میں ہوئی ہو، جس کے شجر کو پختہ اپنے صحن میں کیا ہو، وہاں امت سے کوئی یہ چاہے گا کہ کوئی اور کھڑے ہو کے کہے کہ اللہ کی توحید کو پہچانو یا اللہ کی توحید پر گواہ بنو؟ نہیں، یہی گھرانہ کر سکتا تھا. اور خدا کی قسم کربلا میں میری گفتگو ختم ہو گئی، بہت تیز بولتا ہوں، طبیعت سے بھی مجبور ہوں، طالب علم بھی ہوں، چاہتا ہوں جو جانتا ہوں آپ تک وہ وقت معین میں پہنچا بھی دوں. 5-7 منٹ کے مصائب ہوں گے، ہو سکتا ہے آگے چلیں گے یہ مصائب بڑھ بھی سکتے ہیں، میں معافی چاہوں گا، مگر میرے لیے یہ بہت ضروری ہے امتا کہ یہ باتیں آپ تک پہنچا دوں. یعنی میں کسی اور سے بیان کو نہیں سمجھا سکتا، یعنی کسی اور کے یا وضاحتی نوٹ سے میں بیان کے لفظ کو نہیں سمجھا سکتا ہوں، میرے لیے ایک ہی کافی ہے. وہ ایک ہے، وہ یہ اس کا ایک ہے، وہ ایک ہے، یہ اس کا جلوہ ہے، وہ ایک ہے، وہ قدرت ہے، یہ مظہر قدرت ہے، میں کسی اور سے نہیں سمجھا سکتا. منافعت منفعت لینا ہو اس بیان سے لے لو، موعظت لینا ہے اس بیان سے لے لو، نصیحت لینا ہے اس بیان سے لے لو. کیوں؟ اس لیے کہ حجت ظاہر ہے کہ ہم نے اس کو کھول کے بیان کر دیا. اور اس کے بعد آخری ٹکڑا، اس کے بعد مصائب میں داخل ہو جاؤں گا، وَأَقَضَ عَلَيْكُمْ حُجَّةً، اور کیا کیا؟ دیکھو یہ کھول کے بیان کر دیا اور حجتوں کو تمام کر دیا، کوئی آنے والی حجت نہیں ہے، اور آنے والی حجت اس لیے بھی نہیں ہے علم کے آ جانے کے بعد. جب نالج دیتے ہیں نا کسی کو تو نالج دینے کے بعد آرگیومنٹیشن نہیں ہوتا. آپ جائیے اپنی یونیورسٹی میں، جائیے اپنی جامعات میں، جائیے اور جانے کے بعد پروفیسر نے کنکلوڈ کر دیا لیکچر کو اور اس نے کہا یہ ہے، یعنی تھیورم یہ تھی اور اس کے بعد ڈیریویٹو اس کا آخر میں یہ نکل کے آیا، کنکلوژن میں یہ آ گیا، یعنی ہم نے اس تھیورم کو آخر میں کیو ای ڈی اور اس کے بعد آپ نے لکھ دیا یہ پروون فیکٹ ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جب جامعہ میں جا کے آپ اس کے لیکچر کے بعد جب وہ لکھ دیتا ہے آگے کیو ای ڈی تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کنکلوڈ، اس کے بعد اب کوئی گنجائش گفتگو کی نہیں ہے. یہ زندگی کے وہ علوم ہیں جو انسانوں نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، وہ تو علم علم الہی ہے خدا کے لیے، وہاں کنکلوڈ ہو چکا. جب کنکلوڈ ہو چکا امیر المومنین نے کہا اقضا علیکم حجت، تم پر ظاہر ہے کہ اب حجت قائم ہو گئی. چونکہ جلوہ دکھا دیا نا, ہم نے حق کا جلوہ دکھا دیا, ہم نے تم کو بتا دیا. اب جلوہ جب دکھا دیتے ہیں تو اس کے بعد تیار رہو, کیا اس جلوے کی چونکہ تم نے شہادت دی ہے تیار رہو, اس لیے کیا حجت کہیں تم نہیں قائم کر سکتے, وہ حجت تم پہ قائم کرے گا کہ جلوہ دیکھنے کے بعد پھر اس راستے پر کیوں آئے نہیں آئے, جلوہ دیکھنے کے بعد پھر علی کے راستے کی پیروی کیوں نہیں کی, جلوہ دیکھنے کے بعد محمد کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کیوں نہیں. اسی لیے حسین ابن علی نے مدینے سے نکلتے ہوئے خدا شاہد ہے کیا کہا تھا, انا اسیرو بے سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب, میں خود سے نہیں نکل رہا ہوں, کہیں یہ نہ سمجھو کہ میں اپنی مرضی سے ایک ہوا و حوث کا غلبہ ہے جس میں نکل رہا ہوں, نہیں میں تو کسی کی سیرت پہ چل رہا ہوں, میں تو اسیر ہوں, میں تو چلنے والا ہوں, کس کی سیرت پہ, دونوں کے نام لے لیے, دونوں کے نام لے لیے, تاکہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ رسالت اور امامت کیسے جڑے ہوئی دو چیزیں ہیں, رسالت و امامت. میں اسیرو بے سیرت جدی یعنی میرے نانا کی سیرت پہ چل رہا ہوں, وہ ابھی اور اس کے بعد علی ابن ابھی طالب اپنے باپ کی سیرت پہ چل رہا ہوں, کوئی اور نہیں, علی ابن ابھی طالب کی سیرت پر میں چل رہا ہوں. اگر حسین سیرت جد و اب پہ چل رہے ہیں تو کیا خیال ہے اولاد حسن میں قاسم کس کی سیرت پہ چلتے ہوں گے, اولاد حسن میں قاسم کی کیا کیفیت ہوگی, وہاں آپ سے اگر میں کہوں وہ سنت ہو, وہ سیرت ہو, وہ صورت ہو, یعنی یہی تو بات تھی, یہ تین ہی تو چیزیں تھیں نا, کہ 13 برس کے قاسم کو جانے سے ہمیشہ روکتے رہے. اور آپ معلوم ہے ایک آرگومنٹ کو کتابوں میں اٹھا کے دیکھیے, مقاتل کی کتاب میں اٹھا کے دیکھیے, باقاعدگی سے آپ کو ملے گا, باقاعدگی سے, شاید کسی شہید کے تعلق سے نہیں ملے گا مگر قاسم کے تعلق سے آپ کو ملے گا. ساتھ ہی محرم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تذکرہ ضروری ہے, اور میں نے جیسے آغاز تقریر میں کہا تھا کہ یعنی شدت تشنگی صدائے العطش ساتھی محرم ہے نا, ہر کونے سے آ رہی تھی, ہر خیمے سے آ رہی تھی, ہر یوں سمجھیے کہ بچے کی زبان پر یہی لفظ تھا, پانی 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 پانی. یقیناً اپنے مقام پر پانی اہمیت ہے, کیوں نہ ہو, وجعلنا من الماء كل شيء, ہم نے تو ہر چیز کو, جاندار کو, ہم نے تو ہر شے کو پانی ہی سے خلق کیا ہے. آج کی دنیا میں اگر آپ فقط جا کے دیکھیں, اور آپ چاہیں کہ میں کوئی آرٹیکل پڑھوں صرف واٹر کے اوپر, جس کا اگر آپ ہی کہیں گے کیمیکل نام اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے H2O اس کا نام ہے, کیا چیز ہے آپ کو معلوم ہے, کچھ نہیں ہے, یعنی مالیکیولز کے کوہیرنس کا نام ہے پانی. مالیکیولز جہاں مل جائیں کوہیرنٹ ہو جائیں, جہاں ہائیڈروجن آکسیجن کے مالیکیولز کوہیرنس کا مطلب ہے آپس میں جڑاؤ, ان کا آپس میں ان کا ارتباط, آپس میں ان کا تعلق خاطر, آپس میں ان کا تعلق باطن, یہ کوہرنس ہے یہ, یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے کوہرنس کا نام پانی. جو کوہرنٹ رکھنے والی قوت ہے وہی پانی سے محروم ہو جائے, یہ ہے ظلم, یہ ہے وہ ظلم جس کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ کس نے اس قوت کو باقی رکھا, کس نے اس کو کوہسیو رکھا, کس نے ان کو جوڑ کے رکھا, کس نے اس قوت کو اور مزید طاقت دی ہے. ہائیڈروجن رہ جاتی, آکسیجن رہ جاتی, مگر جوڑنے والی قوت کون ہے, ظاہر ہے کہ وہ کوئی اور نہیں ہوتا, وہ اسی کی جانب سے معین کردہ امام ہوتا ہے جو سب کا امام ہے, مخلوقات و موجودات کا امام ہے. پانی مخلوق ہے, اس کا بھی ایک امام ہے, پانی موجود ہے, اس کا بھی پانی پہ تصرف ہے. حسین ابن علی کا کس کی کیا مجال ہے کہ کوئی پانی کو روک لے, کس میں کیا مجال ہے کہ وہ پانی کو اس طرح سے روک کے رکھے, نہیں قطع نہیں. امتحان حسین کا نہیں ہو رہا تھا, امتحان دنیا کا ہو رہا تھا, اور اس طرح سے ہوا کہ جس کے نتیجے میں پیاسا رکھا گیا. قاسم بھی پیاسے تھے, شک نہیں قاسم بھی پیاسے تھے, مگر خدا شاہد ہے کہ کہیں بھی انہوں نے نہ گرسنگی کا تذکرہ کیا نہ تشنگی کا تذکرہ کیا, اس لیے کہ اپنے سامنے امام وقت کو دیکھ رہے تھے. اور امام بھی چچا یعنی کون, حسن ابن علی کے بھائی. قاسم جانتے ہیں, چچا کو جانتے ہیں, چچا کو پہچانتے ہیں. بس یاد رکھیے ایک بات کو, یاد رکھیے کہ نہیں چاہتے حسین, نہیں چاہتے کربلا کے میدان میں کہ حسن کی نشانی کو بھی لڑائی کے لیے بھیجا جائے, حسن کی نشانی کو بھی جنگ کے لیے بھیجا جائے. نہیں, قاسم جتنی مرتبہ آئے اتنی ہی مرتبہ آواز دے کے کہا نہیں قاسم مجھے پریشان نہ کرو, مجھے حیران نہ کرو, میں ویسے ہی بہت حیران ہوں, میں ویسے ہی بہت مصیبت زدہ ہوں. قاسم نہیں, میں نہیں دیکھ سکتا بیٹے کہ میرے بھائی کی نشانی
کربلا کی خاک میں ایڑیاں لگ رہے. نہیں میں نہیں دیکھ سکتا, میں نہیں دیکھ سکتا کہ تمہارے اپنے آپ کو یہاں پہ ختم کر رہے ہو. نہیں قاسم, نہیں قاسم, نہیں قاسم. اور عجیب بات آپ سے عرض کروں, مصائب کی کتب کو اٹھا کے دیکھیے, کہنے والے یہ کہتے ہیں ایک عجیب طریقہ تھا اجازت لینے کا حضرت قاسم ابن حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا. جب کبھی جہاں کہیں جس شہید کے بعد, یعنی جیسے دیکھتے دوڑ کے جاتے, سینے سے نہیں قدموں پہ گر کے لوٹتے. یعنی حمید ابن مسلم نے خود روایت کی ہے کہ میں نے دیکھا ہے ایک شہید کو کہ جو دوڑتا ہوا آتا, 13 برس کی عمر کا بچہ ہے, دوڑتا ہوا آتا اور اپنے چچا کے قدموں پہ لوٹ کے اجازت مانگتا. اور عالم یہ حسین کا, ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ جب دوڑتے ہوئے آئے, ایک مرتبہ اس سے پہلے کہ قدموں پہ گر جائیں, حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں کو گردن میں ڈال دیا قاسم کے اور سینے سے چپٹا دیا. اور اس کے بعد حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے اتنا روئے ہیں دونوں, یعنی چچا اور بھتیجے, اتنا روئے ہیں, اتنا روئے ہیں کہ دونوں زمین پہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. حمید ابن مسلم کہتا ہے بہت کم ایسا ہوا ہے کربلا میں عاشور کے دن کہ حسین بے ہوش ہو گئے ہوں, قاسم قاسم ہے کہ بس جا چچا اجازت دیجئے. ایک مرتبہ ماں کے پاس گئے, پھوپھی کے پاس گئے, سبوں نے کہا بیٹے اجازت تو تمہیں انہی سے لینی ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بقا میں بلند پہ جا کے کہتے ہیں ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے بازوؤں کے گرد ہی باندھ لیا. اچانک محسوس کیا کہ داہنے بازو پہ بابا نے سن 50 ہجری میں جب عمر 3 برس کی ہوگی قاسم کی کوئی تعویز کو باندھا ہے, اور یہ کہہ کے باندھا تھا اس وقت قاسم کو یاد یاد. ایک مرتبہ یاد آئی بابا کی کہ بابا نے یہ کہا تھا قاسم جب کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا اور جو اس میں حکم تحریر ہے اس کی بجا آوری لازمی ہوگی. قاسم نے اپنے تئیں یہ سوچا میرے معبود میرے مالک اس سے بڑھ کے تو کوئی وقت آل محمد پہ کبھی نہیں آیا, اس سے بڑھ کے تو کوئی مصیبت کا وقت اس گھرانے پہ نہیں آیا. بے اختیار بسم اللہ کر کے تعویذ بند کو کھولا اور ایک مرتبہ اب جو دیکھا بابا کی تحریر تھی اور اس میں لکھا تھا قاسم دیکھو کربلا کے میدان میں جب میرا بھائی حسین تنہا ہو جائے اور اس کے نصرت کرنے والے نہ ہو, لازم ہے تم پر اپنی جان کے تعلق سے اپنے نفس کے تعلق سے کبھی بخل نہ کرنا, چچا پر اپنی جان کو قربان کر دینا. بوسہ دیا باپ کی تحریر کو, اب دوڑتے ہوئے آئے, اب قدموں پہ نہیں لوٹتے, ایک مرتبہ لا کے چچا کی خدمت میں تحریر دی. تحریر سے پہلے ہی ایک مرتبہ حسین نے اس خوشبو کو سونگا ہے, حسن مجتبی کی اس خوشبو کو سونگا ہے جو تحریر کی صورت آئی. ایک مرتبہ کلیجے سے بھائی کے خط کو لگا لیا اور قاسم کو کلیجے سے لپٹا کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, جاؤ بیٹے جاؤ, اجازت لو, ماں کو صورت دکھاؤ, پھوپھی کو صورت دکھاؤ. کہتے ہیں کہ بچہ گیا, حسین باہر نکلے تھے, حمید ابن مسلم نے کہا جب خیمے کے پردے الٹے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا رخصت قاسم کی نہیں تھی, حسن کے جنازہ مدینے سے نکل رہا. آئے آئے قاسم ابن حسن آئے, حسین ابن علی نے گلے کو چاک کیا, امامے کو پھاڑا, ایک حصے کو سینے پہ لٹکا دیا, دوسرے حصے کو چہرے پہ ڈال دیا. ارے کیوں نہ ڈالتے, گلشن زہرا, گلشن زہرا کا نمائندہ پھول ہے قاسم. ایک مرتبہ گھوڑے پہ اس طرح بٹھایا کہ گود میں اٹھا کے 13 برس کے قاسم کو رکاب تک پیر نہ پہنچتے تھے, مگر قاسم کو ایک مرتبہ گھوڑے پہ بٹھایا. اب دیکھیے اپنے دل کو بھی تو مطمئن کرنا ہے نا, ذوف قلب کو بھی تو دور کرنا ہے. عباس ادھر آ جاؤ, اپنی سواری لے کے میرے قریب آ جاؤ, میرا دل دھڑکتا ہے. قاسم جاتا ہے, بھائی کی نشانی جاتی ہے, حسن کا گھر ٹوٹ رہا ہے, حسن کی تمنا پائے مال ہونے والی ہے.
قاسم چلے دشمنوں کی طرف سے آواز آئی کانا وجہو کل فلقت القمر, ایسا چہرہ تھا جیسے چودھری کا چاند, کالے کالے بادلوں سے نکل کے آ رہا ہوں. ہائے قاسم چلے, معلوم ہوا لڑائی بھی ایسوں سے ہوئی ہے. کہنے والے یہ کہتے ہیں ایسوں کو مقابل میں بھیجا گیا جو وقت واحد میں ہزار ہزار لوگوں سے لڑتا ہے. ایک مرتبہ پہلوانوں کا جھنڈ آیا, قاسم نے تہ تہ کیا, عرضہ کے شامی آیا اپنے چار بیٹوں کے ساتھ آیا, ان کو بھی ختم کیا, ختم کر دیا, اور ایسا لگتا تھا کہ لشکر کو تباہ و تاراج کر دیں گے. ایک مرتبہ کسی نے کہا ایسے نہیں, مل کے حملہ کرو, مل کے حملہ کرو. ایک مرتبہ تلواریں چلی, اب جو تلواریں چلی تو قاسم سے گھوڑے پہ اس لیے سنبھلا نہیں گیا کہ کسی ازدی نے ایک نیزہ مارا, نیزہ لگنا تھا. ایک مرتبہ آواز آئی, یا عمار ادرکنی, چچا جان میری مدد کرو, چچا جان آ جاؤ, چچا جان آ جاؤ, چچا جان آ جاؤ. یہ آواز اب جو آئی تو حسین بے قابو ہوئے, ارے عباس چلو, میرا قاسم, میرا قاسم دم توڑ رہا ہے. ایک مرتبہ مل کے حملہ کیا, کیا ہوا کہ قاسم جو گھوڑے سے گر چکے تھے سبوں نے ایک مرتبہ لاش قاسم کو پائمال کیا, جنگ وہیں ہوئی. اب جب مجمع چھٹا تو دیکھا حسین نے حسن کے بیٹے کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا, زمین کربلا پہ ہوا کو بچھا دیا, ٹکڑوں کو ڈالا, کاندھے پہ قاسم کے لاشے کو لیا. یہ کہتے ہوئے چلے, ہائے نوشا کی لاش آئی.
فرزاد موسوی نوحہ پڑھیں گے.